جمعہ 2 ستمبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور، کیا یہ ایم کیو ایم پر پابندی لگانے کی جانب ایک قدم ہے؟ تجزیہ کار نے کہا،
خاص طور پہ کراچی کی جو صورتحال ہے اس پہ ایم کیو ایم پہ پابندی لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ مذہبی جماعتیں لیں۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے حزب مخالف کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی پاکستان مخالف تقریر کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ قرارداد پیش کی گئی تو ایم کیو ایم نے اس کی مخالفت نہیں کی، تاہم بعد میں نقطۂ اعتراض پر بات کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا،
ہم کہہ رہے ہیں مکمل قطع تعلق لندن کے ساتھ، تحریک کے بانی کے ساتھ مکمل، الزام بغیر ثبوت کے لگائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ اداروں کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے واٹس ایپ، فیس ٹائم، ہماری فون کالز، ایس ایم ایس مانیٹر ہو رہے ہیں، پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو اس موقع پر مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں کچہری کے احاطے میں دستی بم اور خودکش دھماکے میں 2 وکیلوں اور پولیس اہلکاروں سمیت 12 افراد ہلاک اور 54 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پشاور کے مضافات میں ورسک روڈ پر کرسچن کالونی میں شدت پسندوں کے حملے میں 1 شخص ہلاک جبکہ 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ورسک میں 4 خودکش حملہ آوروں کو فوری کارروائی کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ کلدم تنظیم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان نے مردان، پشاور اور محمد ایجنسی میں حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ انڈیا میں ملازمین کی تنظیموں نے آج ملک گیر ہڑتال کی اپیل کی تھی جس کا کئی ریاستوں میں اثر دکھائی دیا۔ یہ تنظیمیں حکومت کی اقتصادی اصلاحات کے خلاف ہڑتال کر رہی تھیں جو ان کے مطابق ملازمین کے حقوق کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
ہڑتال کے منتظمین کا دعویٰ ہے کہ اس میں کروڑوں لوگوں نے شرکت کی، لیکن آزادانہ طور پر اس کی تصدیق ممکن نہیں ہے۔ کام کاج بند کرنے کی اپیل کا سب سے زیادہ اثر کیرالا اور کرناٹک میں ہوا۔ کیرالا میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے جبکہ کرناٹک میں کانگریس کی حکومت ہڑتال کی حمایت کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ مغربی بنگال، اڑیسہ، مہاراشٹرا، پنجاب اور ہریانہ میں بھی ہڑتال کا اثر نظر آیا۔ انڈیا میں بائیں بازو کی جماعتیں اور ان سے وابستہ ملازمین کی تنظیمیں حکومت کی اقتصادی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتی۔ ان کا الزام ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے اور اقتصادی اصلاحات کی آڑ میں ملازمین کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔
بنگلہ دیش میں جیل کے حکام کا کہنا ہے کہ 1971 کی جنگ آزادی میں جنگی جرائم کے ارتکاب میں سزائے موت پانے والے مجرم نے صدر سے رحم کی اپیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی سے وابستہ رہنما میر قاسم علی کو عدالت نے سزائے موت سنائی تھی۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں تحریک آزادی کے دوران جنگی جرائم کے مرتکب ہونے کے جرم میں اب تک 5 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ ازبکستان کے صدر اسلام کریموف کی صحت سے متعلق قیاس آرائیوں میں شدت آ گئی ہے۔ سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ مسٹر کریموف شدید بیمار ہیں جبکہ ترکی کے وزیر اعظم نے پہلے ہی ان کی موت کی تعزیت کر لی ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ سنیچر کو مسٹر کریموف کے آبائی شہر سمرقند کا ہوائی اڈہ بند رہے گا۔ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ مسٹر کریموف کے جنازے کی تیاریاں جاری ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار عبداللہ جلیل کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی ازبک صدر کی صحت کے مسائل کو ریاستی راز کی طرح چھپایا گیا۔ جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کے مزید 4,000 امن دستے بھجوانے سے متعلق قرارداد کی منظوری کے بعد سلامتی کونسل کا ایک وفد آج جنوبی سوڈان پہنچنے والا ہے۔ جنوبی سوڈان کی حکومت نے اسے جدید نو آبادیاتی فیصلہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ شام میں حکومت اور باغیوں کے درمیان معاہدے کے پہلے مرحلے کے طور پر دارالحکومت دمشق کے قریبی زیر محاصرہ علاقے معدمی سے سینکڑوں شامیوں کو نکال لیا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت باغیوں کو عام معافی دی گئی ہے اور علاقے کو حکومتی کنٹرول میں دے دیا گیا ہے۔ چین کے ایک سرگرم کارکن زنگ وانگ لی حراست کے دوران سر پر چوٹیں لگنے کے بعد تشویشناک حالت میں ہیں۔ انہیں ایک اور سرگرم کارکن کی پراسرار موت کے بعد سوشل میڈیا پر مہم چلانے کے الزام میں 4 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ جنوبی کوریا کی ٹیکنالوجی کمپنی سیمسنگ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے نئے اسمارٹ فون گیلیکسی نوٹ 7 ماڈل کی فروخت بیٹری پھٹنے کی اطلاعات کے بعد روک دی ہیں۔ سیول میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سیمسنگ موبائل بزنس کے صدر کو ڈونگ جن نے کہا،
صارفین کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے ہم نے گیلیکسی نوٹ 7 کی فروخت روک دی ہے اور تمام صارفین کو نیا متبادل فون دینے کی پیشکش کی ہے اس بات سے قطع نظر کہ انہوں نے کب خریدا تھا۔
واضح رہے کہ یہ صورتحال ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب سیمسنگ کی حریف کمپنی ایپل آئی فون کا نیا ماڈل ریلیز کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ مردان میں خودکش حملے میں 12 ہلاک، پشاور میں حملہ ناکام۔ یہ ہے شہ سرخی ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی۔ اس کی تفصیل آپ آگے چل کر سیر بین میں بھی سنیں گے، لیکن پروگرام کا آغاز اس خبر کی تفصیل اور تجزیے سے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی پاکستان مخالف تقریر کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ یہ قرارداد حکومت اور حزب مخالف کی جماعتوں نے مشترکہ طور پر جمع کروائی تھی، جبکہ اس قرارداد میں ایم کیو ایم شامل نہیں تھی۔ تاہم انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ ایم کیو ایم نے بھی اس معاملے میں علیحدہ سے قومی سیکرٹریٹ میں قرارداد جمع کروائی، تاہم اس کو ایوان میں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ مذمتی قرارداد وفاقی وزیر برجیس طاہر نے پیش کی۔ قرارداد کے متن میں 22 اگست کو پاکستان مخالف نعرے لگانے اور لندن میں متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی متنازع اور اشتعال انگیز تقریر اور پاکستان کی سالمیت پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں میڈیا ہاؤسز پر حملوں کی بھی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی۔ قرارداد میں پارلیمنٹ، مسلح افواج، میڈیا، عدلیہ اور پاکستان کے دستور کے تحت کام کرنے والے جمہوری اداروں کے ساتھ بھی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ ایوان میں جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو ایم کیو ایم نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت نے ملک دشمن نعرے لگوانے پر نہ صرف الطاف حسین کے اس اقدام کی مذمت کی ہے بلکہ ان سے قطع تعلق بھی کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم بھی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح محب وطن ہے اور ان کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جانا چاہیے۔
ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملی بھگت نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ملی بھگت ہے، تو ثابت کون کرے گا کہ ہمارا رابطہ؟ ہم کہہ رہے ہیں مکمل قطع تعلق لندن کے ساتھ، تحریک کے بانی کے ساتھ مکمل۔ الزام بغیر ثبوت کے لگائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ اداروں کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے واٹس ایپ، فیس ٹائم، ہماری فون کالز، ایس ایم ایس مانیٹر ہو رہے ہیں، پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو اس موقع پر مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔
سرحدی اور ریاستی امور کے وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ الطاف حسین ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف بانی پاکستان کے مزار کے سامنے قومی پرچم جلایا تھا بلکہ انہوں نے متعدد بار پاکستان مخالف تقاریر بھی کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے قائد نے بھارت میں جا کر بر صغیر کی تقسیم کو تاریخ کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا تھا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں موجود ایم کیو ایم کی قیادت نے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی جماعت کے قائد سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ مقامی قیادت کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے ان حالات میں الطاف حسین کا ساتھ دیا تو پاکستانی عوام انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ خیال رہے کہ جمعرات کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ تنظیم کے آئین میں بنیادی ترامیم کی گئی ہیں، جس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کا لندن سیکرٹریٹ، لندن رابطہ کمیٹی اور تحریک کے بانی الطاف حسین کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں رہا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر توصیف احمد سے پوچھا کہ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے پاکستان مخالف بیان کے سلسلے میں قومی اسمبلی کی مذمتی قرارداد کو کس طرح سے دیکھا جائے۔
فاروق ستار دو دن پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ ایم کیو ایم خود یہ قرارداد پیش کرنے والی ہے، اس کے جواب میں لندن سے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا بیان آیا تھا کہ وہ اس قرارداد کو قبول نہیں کریں گے, اور آج یہ امید یہ تھی کہ یہ ایم کیو ایم قرارداد پیش کرے گی تو زیادہ اچھا ہوگا, مگر یہ مسلم لیگ کی طرف سے قرارداد آئی اور پہلی دفعہ وہاں جو تقاریر ہوئی ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم پہ پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے وفاقی حکومت نے بھی اور سندھ حکومت نے بھی واضح طور پہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ایم کیو ایم پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ تو یہ تک کہہ چکے تھے کہ رینجرز کو ایم کیو ایم کے دفاتر مسمار کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بہت زیادہ بڑا ہے.
تو ڈاکٹر توصیف, کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ سندھ کے شہروں, خاص طور پر کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے ایم کیو ایم, کیا اس پہ پابندی لگ سکتی ہے؟
دیکھیے, پابندی لگنے کا فیصلہ تو قومی اسمبلی کا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں ریفرنس جاتا ہے, مگر وہ ایک بہت پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے اور سیاسی عمل کے لیے بڑا منفی قسم کا دھچکا ہوگا. اگر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو 1954 میں جب کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگی, اس کے بعد عوامی لیگ پہ پابندی لگی اور پھر نیب پہ پابندی لگی, تو اس کے ہمیشہ منفی نتائج نکلے. سیاسی عمل کمزور ہوا, جمہوری اداروں کو نقصان پہنچا اور فوجی مداخلت بڑھ گئی, اور خاص طور پہ کراچی کی جو صورتحال ہے اس پہ ایم کیو ایم پہ پابندی لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ مذہبی جماعتیں لیں, اور مذہبی جماعتوں میں قلدم مذہبی جماعتوں کے کی کمین گاہوں کے مہاجر علاقوں میں بڑھنے کے زیادہ امکانات ہیں. تو یہ بہت منفی ہوگا پورے ملک کے جمہوری نظام کے لیے.
یہ بتائیے کہ یہ جو اب قرارداد مذمت منظور ہوئی ہے متفقہ طور پر, اس سے پاکستان کی مجموعی سیاست پر کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, یہ بظاہر تو اس پہ ظاہر ہے ڈیبیٹ جو ہوئی مختصر طور پہ ہوئی, مگر اس سے یہ جو پورا جمہوری عمل ہے اور وہ جو 2013 کے انتخابات ہیں جس کے نتیجے میں مستحکم حکومتیں بنی ہیں وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی اور اسمبلیاں کام کر رہی ہیں, ان سب پہ منفی نتائج نکلیں گے. کہ پابندی لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں, اور پھر ظاہر ہے جب وہ مستعفی ہو جائیں تو کوئی نئی سیاسی جماعت بنائیں, اور پھر ایک الیکشن کا معاملہ ہو اور اتنی ساری سیٹوں پہ کراچی میں, حیدرآباد میں, انٹیریئر سندھ میں اس وقت ضمنی الیکشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا سیاسی بحران پیدا کیا جائے.
ڈاکٹر توصیف, اگر خصوصاً اس تناظر میں دیکھا جائے کہ سیاسی جماعتیں محدود ہو رہی ہیں, مثلاً پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے حالیہ برسوں میں جو سیاست ہوئی ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کا حلقہ اثر پنجاب تک محدود ہے, اس طرح اب ایم کیو ایم کو بھی محدود کرنے کی, یعنی ایسا نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی محدود ہو رہی ہے, تو کیا پارٹی کے مستقبل پر سوالیہ نشان نہیں بن جاتا پھر؟
دیکھیے, اس تناظر میں یہ بات صحیح ہے کہ قومی جماعتیں سکڑ رہی ہیں. ایم کیو ایم نے کوشش کی تھی پنجاب میں اور کے پی میں اپنے روٹس بنانے کی, مگر اس کی جو پالیسی تھی کراچی میں امن و امان کے حوالے سے, اس کے نتیجے میں اس کی گروتھ نہیں ہو سکی, اور ظاہر ہے وہی جو امن و امان کی صورتحال تھی آج اس کے لیے مشکل بن گئی, جس کے نتیجے میں 15 دن میں یہ سب کچھ ہوا. مگر قومی جماعتوں کا کمزور ہونا جمہوری نظام کے لیے اور خاص طور پر فیڈریشن کے لیے منفی صورتحال کی بات ہے, کہ اگر قومی جماعتیں کمزور ہو جائیں گی تو پھر علاقائی جماعتیں ڈیولپ ہوں گی, اور علاقائی جماعتوں کا مستحکم حکومت چلانا بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے, اور اس کا منطقی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ عسکری اسٹیبلشمنٹ پہ اس کا انحصار بڑھتا ہے, جس کے نتیجے میں جمہوری نظام کا ثمر عوام تک نہیں پہنچ پائے گا. تو یہ بہت زیادہ منفی علامت ہے کہ قومی جماعتیں سکڑ رہی ہیں, قومی جماعتوں کا سکڑنا جمہوری نظام کے لیے اچھا نہیں.
یہ تھے سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر توصیف احمد. یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مذمتی قرارداد کے سلسلے میں ہم نے ایم کیو ایم کے یہاں لندن قیادت کا موقف جاننے کے لیے پارٹی رہنماؤں واسع جلیل اور مصطفیٰ عزیز آبادی سے بار بار رابطے کی کوشش کی, مگر ان کا موقف ہم نہ جان سکے. اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر فرحان صدیقی کراچی کی نسلی اور لسانی سیاست پر ڈاکٹریٹ رکھتے ہیں. میں نے ڈاکٹر فرحان سے پوچھا کہ ایم کیو ایم کی جڑیں تو عوام میں رہی ہیں, پھر اس کا محور شخصی سیاست کیسے بن گئی؟
اس کا کچھ تعلق میرے خیال میں پاکستان کے پولیٹیکل کلچر سے بھی ہے, جس میں ہم شخصیت پرستی کی طرف زیادہ جاتے ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹی ساری جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں کسی لیڈر سے. پیپلز پارٹی بھٹو سے ہوتی ہے, پی ٹی آئی عمران خان سے ہوتی ہے, پی ایم ایل این نواز شریف سے ہوتی ہے، ایون جو ہمارے ملٹری کے حکمران رہے ہیں اس میں بھی پرسنالٹیز ہے، ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، تو اسی طرح جو سیاسی کلچر ہے ہمارا وہ ان شخصیات کے گرد گھومتا ہے اور شخصیتوں کے گرد گھومتا ہے، اور اس سے ابھی تک ہم باہر نہیں نکل پائے ہیں کہ ایک پوسٹ فرض کریں کہ ایم کیو ایم پوسٹ حسین ایم کیو ایم کس طرح کی ہوگی، یہ انکنسیویبل ہے، ایک پوسٹ عمران خان پی ٹی آئی کیسی ہوگی، ایک پوسٹ نواز شریف پی ایم ایل این کیسی ہوگی، بھٹو کی لیگیسی اب دوبارہ جو ہے وہ بلاول اور وہ کیری کر رہے ہیں، تو اس کا تعلق میرے خیال میں ہمارے ایک سیاسی کلچر سے جس میں شخصیت اور شخصیت پرستی ایک اہم عنصر ہے۔
اب یہ بتائیے کہ الطاف حسین کی علیحدگی کے بعد سندھ میں مہاجر یا جو اردو سپیکنگ اردو بولنے والے جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے وہ سیاست؟
دیکھیں اب جو ٹینشنز ہیں ایم کیو ایم کے اندر، جس میں الطاف حسین ایک طرف اور رابطہ کمیٹی دوسرے طرف، یہ پچھلے کئی سالوں سے مینیفیسٹ ہو رہی تھی، اور یہ ایٹیز میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ ہمیں نائنٹیز میں بھی نظر آتا ہے، 2013 کے الیکشنز کے بعد جو خاص طور پہ ایک ایپیسوڈ ہوا تھا 9-0 پہ، جہاں پہ رابطہ کمیٹی کے کچھ ممبرس کو مین ہینڈل کیا گیا تھا، تو یہ ٹینشنز ہمیشہ سے یہ مینیفیسٹ رہے ہیں ایم کیو ایم کے اندر۔ اب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ پچھلے 3 سال سے ایک آپریشن چل رہا ہے، اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹڈ ہے کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف، لیکن اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی ہیں، اس میں ایم کیو ایم بھی ہے، اور جو یہ کراچی پریس کلب پہ تقریر کی گئی، تقریر نے واپس آنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ پہلے یہ ہوتا رہا ہے ایم کیو ایم میں کہ الطاف حسین نے کوئی تقریر کی اور انہوں نے معافی مانگ لی، وہ واپس آ گئے اور پھر معاملات جو ہے وہ اسٹیبلائز ہو گئے، لیکن اس دفعہ واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ دوسرے دن انہوں نے معافی بھی مانگی، لیکن اس کے پھر اگلے دن انہوں نے یو ایس میں جو ہے وہ اس سے زیادہ ایک ولولہ انگیز تقریر کر دی، پھر کہا جا رہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے ایک اور تقریر کر دی۔ تو اب جو ڈائنامکس ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے ایم کیو ایم کی پاکستان میں، اور جو کہ یہ ساری اس فال آؤٹ کو، یہ اسپیچ کے فال آؤٹ کو فیس کر رہی ہے، اس کے پاس سوائے اس کے کہ وہ لا تعلقی کا اظہار کریں الطاف حسین سے کوئی اور رستہ رہ نہیں گیا، کیونکہ اس جس قسم کی اسپیچ کی گئی، نعرے لگائے گئے، اس میں واپس آنے کی گنجائش یا ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی گنجائش نہیں رہی، اور یہ بڑا ایک میجر، ایک بڑا ریڈیکل چینج ہے ایم کیو ایم کی سیاست میں، اور اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے، اور میرے خیال میں جو کراچی میں جو ایم پی ایم کا ووٹر ہے وہ ان ٹینشنز کو اور اس پرابلم کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اور وہ بھی کسی حوالے سے الطاف حسین اور اس کی تقریر کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، نہ وہ کر پائے گا، تو یہ موجودہ صورتحال۔
اچھا، دوسری جانب ڈاکٹر فاروق ستار بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کی جائے، اس کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟
دیکھیں، دو پہلو ہیں ایم کیو ایم کی پولیٹکس کے، کہ ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے اور ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایک ملیٹنٹ کرمنل ایلیمنٹ ہے۔ ایشو یہ ہے اور پیراڈاکس یہ ہے کہ آپ اس پولیٹیکل ایلیمنٹ کو کسی حوالے سے اکوموڈیٹ کریں گے، لیکن آپ اس ملیٹنٹ کرمنل ایلیمنٹ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ جو ایم کیو ایم کی سیاست ہے وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ وہ بار بار اس چیز کو ری انفورس کریں گے کہ ہماری پولیٹیکل ریپرزینٹیشن ہے، ہم نے 2013 کے الیکشنز جیتے، ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز جیتے، جو بائی الیکشنز ہوئے وہ ہم جیت گئے، ابھی بھی اگر آپ الیکشن کرا لیں کراچی میں تو وہ ہم ہی جیتیں گے۔ تو یہ جو ان کی پولیٹیکل فورس ہے اور جو ان کی پولیٹیکل ریپرزینٹ، جو سیاسی قوت اور ان کی سیاسی جو ریپرزینٹیشن ہے، یہ ایم کیو ایم، فاروق ستار اور ان سب کے لیے سب سے اسٹرانگسٹ پوائنٹ ہے۔ تو جب بھی اسٹیٹ ایکشن لیتی ہے ان کے کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف یا ملیٹنٹ ایلیمنٹس کے خلاف، تو اس کا رد عمل یہ آتا ہے کہ ہم ایک سیاسی قوت ہیں، اور اب یہی ایم کیو ایم کی سیاست مینیفیسٹ ہوگی کہ کس طرح ان کا جو سیاسی دھرا ہے وہ اور جو ان کا ایک ملیٹنٹ دھرا ہے، اس میں کلیئر بریک آئے، اور سیاسی لیول پہ جو ان کی پالیٹکس ہے وہ سیاسی لیول پہ چلے، لیکن یہ کرمنل ملیٹنٹ ایلیمنٹس کا کوئی مداخلت نہ ہو کراچی کے سیاست۔
سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر فرحان صدیقی۔ ایم کیو ایم کے سابق رہنما اور کراچی کے سابق میئر مصطفیٰ کمال نے کچھ عرصے قبل ایم کیو ایم چھوڑ کر پاک سرزمین پارٹی کی بنیاد رکھی۔ میں نے کراچی میں نامہ نگار ریاض سہیل سے پوچھا کہ حالیہ بحران کے بعد کیا ووٹ بینک تقسیم ہو جائے گا؟
متحدہ قومی موومنٹ سے جو آخری رہنما شامل ہوئے ہیں وہ رکن قومی اسمبلی آصف حسین تھے جو چند روز رینجرز کی حراست میں رہے یا چند گھنٹے حراست میں رہے, اس کے بعد وہ پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہوئے. موجودہ وقت جس طریقے سے ڈاکٹر فاروق ستار نے پارٹی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے یا جس طریقے سے مقامی میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ وہی مائنس ون فارمولا ہے جس پر اس وقت عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. مصطفیٰ کمال کا بھی یہی مطالبہ تھا, ان کی ساری تنقید کا ہدف الطاف حسین صاحب ہی تھے, تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی کو وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے کیونکہ اس وقت اسی لائنز پر ڈاکٹر فاروق ستار کام کر رہے ہیں. اعلانیہ طور پہ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا لندن سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر وہ جن ایشوز پر وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, جو ماورا عدالت کارکنوں کے قتل ہے یا لاپتہ کارکنوں کا ایشوز ہے, انہوں نے اپنے کے ساتھ کارکنوں کو بھی جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور لندن سے بھی کچھ نہ کچھ رابطے میں ہیں.
ریاض, ماضی میں بھی اس طرح کوششیں ہوئیں کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کسی طرح تقسیم ہو اور کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی, اس بار کیا نظر آتا ہے؟
جی بالکل صحیح کہا آپ نے. 90 میں جب ایم کیو ایم حقیقی قیام ہوا تھا, اس کے بعد انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ حقیقی کی دو نشستیں آئی تھیں. موجودہ وقت بھی جس طریقے سے مصطفیٰ کمال کی پیش رفت ہو رہی تھی, اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ وہ آگے چل کے کوئی بڑا کوئی سیٹ بیک دیں گے. مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس مرتبہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جو اردو اسپیکنگ ووٹ ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے, وہ حقیقی کی صورت میں, وہ مصطفیٰ کمال کی صورت میں اور ایم کیو ایم کی صورت میں. تو جو کراچی میں اس سے پہلے یہ نظر آتا تھا کہ ایم کیو ایم ہی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, تو اس مرتبہ اس میں سینٹ پڑنے کا امکان ہے, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں جو تقسیم شدہ مینڈیٹ سامنے آیا ہے, جس میں اس سے پہلے جو 2005 کے بلدیاتی انتخابات تھے اس میں مکمل طور پر ایم کیو ایم کا ہولڈ نظر آ رہا تھا, تو یہ جو ووٹ ہے وہ تقسیم ہونا شروع ہو گیا ہے. مگر اس میں اردو اسپیکنگ کا ایک سالڈ ووٹ تھا, وہ آنے والے انتخابات میں لگ رہا ہے کہ وہ بھی تقسیم ہوگا.
اور یہ جو قومی اسمبلی میں آج ایم کیو ایم کے ارکان نے اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی جو الطاف حسین کی مذمت میں پیش کی گئی تھی, اسے ایم کیو ایم کے حلقوں میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
قرارداد سے پہلے گزشتہ رات ایم کیو ایم کا ایک طویل اجلاس ہوا تھا اور جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں ایم کیو ایم پاکستان تحریر تھا, مگر اس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک یہ سمجھتی ہے کہ ایم کیو ایم ابھی تک الطاف حسین کی ہی سربراہی میں ہے, کیونکہ یہ بھی بات طے ہے کہ کراچی میں جب بھی انتخابات ہوئے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ نے کسی انتخابی نشان پر یا پارٹی کی بنیاد پر نہیں بلکہ الطاف حسین کے نام پر یہ انتخابات لڑے جاتے ہیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بینر پر الطاف حسین کے نامزد امیدوار تحریر ہوتا ہے. اس پارٹی کا یہ بھی نعرہ رہا ہے کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے اور دلوں سے الطاف حسین کو اس طریقے سے نکالا جا سکے.
یہ تھے نامہ نگار ریاض سہیل, اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہروں پشاور اور مردان میں دو خودکش حملوں میں کم سے کم 13 افراد ہلاک اور 59 زخمی ہو گئے ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ حملہ صبح 10 بجے کے قریب کیا گیا. مردان کے پولیس افسر فیصل شہزاد نے بتایا کہ خودکش حملہ آور کچہری میں داخل ہونا چاہتا تھا, جسے پولیس اہلکاروں نے روکا تو پہلے حملہ آور نے دستی بم پھینکا, اور پھر جب اندر داخل ہوا تو پولیس اہلکاروں نے اس پر فائر کیا, جس پر حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. مردان رینج کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس اعجاز خان نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گیٹ پر تعینات پولیس اہلکاروں نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے.
نئے نئی شواہدین اور جو واقعات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پولیس کی فائرنگ سے یہ بندہ, ورنہ اس کا پلان یہ تھا کہ یہ بار روم میں آ جائیں. یہ میرے ساتھ وکلا صاحبان بھی کھڑے ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ بار روم تھا.
اس سے پہلے آج صبح 5:30 اور 6 بجے کے درمیان ورسک ڈیم پر کام کرنے والے وابڈا ملازمین کی کالونی میں 4 خودکش حملہ آور داخل ہوئے. اس علاقے کے یونین کونسل کے ناظم شاہجہان خان اس موقع پر کالونی کے قریب موجود تھے. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ حملہ آور بظاہر کم عمر نظر آتے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک خودکش حملہ آور نے دیوار کی اس طرف دھماکہ کیا جو ان کے ذہن پر نقش ہو گیا ہے.
فرسٹ ٹائم میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ایک انسان اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود اڑائے, ایک خودکش جو تھا وہ باؤنڈری وال سے میں باہر تھا اور وہ باؤنڈری وال کے اندر تھا سر. اس نے جب لاسٹ بلاسٹ کیا تو یہ آگ کا شعلہ اور انسان کے یہ بدن کا گوشت یہ اسٹل سر یہ تقریباً رفلی 200 میٹر 100 میٹر کے قریب راؤنڈ اباؤٹ پورے علاقے میں سر پھیل گیا.
ان دونوں حملوں کی ذمہ داری کل عدم تنظیم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان نے اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
سربین ابھی جاری ہے.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ مکی آرتھر نے چوتھے ون ڈے انٹرنیشنل میں بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر مایوسی ظاہر کی ہے. مکی آرتھر کا کہنا تھا کہ انہیں ٹیم میں میچ کا تیز آغاز دینے والے اور میچ کے آخر میں جیت دلانے والے کھلاڑی دکھائی نہیں دیے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ون ڈے ٹیم رینکنگ میں 9 نمبر پر ہے. واضح رہے انگلینڈ کے خلاف پاکستان کو 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے میچ میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا. دونوں ٹیمز کے درمیان 5واں اور آخری ون ڈے اتوار کے روز کارڈف میں کھیلا جائے گا. ٹینس میں سال کے آخری بڑے مارکے یو ایس اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں آج ٹاپ سیڈ نوویک جوکووچ سامنا کریں گے روس کے میخائل یوجنی کا، جبکہ اسپین کے ڈیوڈ فیرر نے اٹلی کے فیبیو فنینے کو شکست دے دی ہے. اور ڈومینک ٹیم پیبلو کارینو بسٹا، نک ٹرگیوس، گریگور دیمیتروف نے بھی اپنے اپنے میچز جیت لیے، جبکہ خواتین مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں آگنیاشکا رادوانسکا، سرینا ولیمز، وینس ولیمز، سیمونا حالپ، کیرولینا پلسکووا، کارلا سوئریز نوارو اور واورلچنکو نے کامیابی حاصل کر لی. برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے اور ڈین ایونس کی یو ایس اوپن میں کامیابی کے بعد تیسرے راؤنڈ میں برطانیہ کے ٹینس پلیئرز کی تعداد 3 ہو گئی ہے. پاکستانی ٹینس پلیئر احسام الحق قریشی سویڈن کے رابرٹ لنسٹیڈ کے ہمراہ مردوں کے ڈبلز مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو نے فرانس اور اٹلی کے درمیان انٹرنیشنل فرینڈلی میں پہلی بار ویڈیو ریپلیز کے استعمال پر کہا کہ فٹ بال میں اس ٹیکنیک سے ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے. اس میچ میں فرانس نے اٹلی کو 1-3 سے شکست دی. فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹیڈ نے رواں سیزن کے لیے پریمیئر لیگ اسکواڈ میں مڈ فیلڈر شوینس ٹائیگر کی شمولیت کی تصدیق کی ہے. فارمولا 1 کار ریس میں اتوار کے روز ہونے والی اٹالین گرانڈ پری سے قبل پہلی پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ریسر نکو روزبرگ نے ٹیم میٹ لوئس ہیملٹن سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے. پیرالمپک سائیکلنگ چیمپئن مائیکل گیلیگر کا ڈرگ ٹیسٹ مثبت آنے پر ان کی ریو پیرالمپکس میں شمولیت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبانہ سے سنا. پاکستان کے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے لیے تجاویز تو مرتب ہوئیں، مگر ان علاقوں کی آدھی آبادی یعنی خواتین کو نظر انداز کر دیا گیا. تفصیل آگے چل کر آنے کو ہے. پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان کی قومی اسمبلی نے حزب مخالف کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی پاکستان مخالف تقریر کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے. بنگلہ دیش میں جیل حکام کا کہنا ہے کہ 1971 کی جنگ آزادی میں جنگی جرائم کے مرتکب سزائے موت پانے والے جماعت اسلامی کے رہنما میر قاسم علی نے صدر سے رحم کی اپیل کرنے سے انکار کر دیا ہے. ازبکستان کے حکام کی جانب سے ملک کے صدر اسلام کاریموف کے انتقال کی سرکاری سطح پہ کوئی تصدیق نہیں آئی ہے. تاہم دیگر ممالک کے حکام کا کہنا ہے کہ سنیچر کو ان کی آخری رسومات کا انتظام کیا گیا ہے. جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کے مزید 4000 امن دستے بھجوانے سے متعلق قرارداد کی منظوری کے بعد سلامتی کونسل کا ایک وفد آج جنوبی سوڈان پہنچنے والا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں کا ذکر، جہاں مجوزہ اصلاحات میں ان علاقوں کی 50% آبادی یعنی خواتین کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ قبائلی علاقوں میں بعض ایسی روایات ہیں جو خواتین کے حقوق سے متصادم ہیں، اس لیے ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فیصلہ سازی میں بھی عورتوں کے کردار کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان ایک بار پھر۔
قبائلی علاقوں میں رہنے والی خواتین کے لیے علاج کی سہولت ایک بڑی نعمت ہے۔ بیشتر قبائلی خواتین کو یہ بنیادی سہولت دستیاب ہی نہیں ہے۔ تعلیم کا حصول ایک خواب رہا ہے۔ اکثر علاقوں میں تعلیمی ادارے ہیں ہی نہیں، یا ادارے ہیں تو وہاں اساتذہ نہیں آتے۔ ان خواتین کی زندگی کے فیصلے مرد کرتے ہیں۔ انیتا محسود ایک سماجی کارکن ہیں اور وہ قبائلی خواتین کے حقوق سلب کرنے کے سخت خلاف ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز کی سربراہی میں قائم کمیٹی کی رپورٹ کے بعد انیتا محسود اس رپورٹ کے بعض حصوں سے اختلاف رکھتی ہیں۔ انہوں نے اصلاحات کے مسودے میں خواتین کو نظر انداز کرنے پر کمیٹی کے سربراہ سرتاج عزیز کو ایک خط لکھا ہے۔
فرسٹ یہ رسپانسبلٹی سمجھی جو پراپر طریقے سے، کہ میں نے کہا آپ کئی اور راستے اختیار کرنے سے بہتر ہے آپ گورنمنٹ کو ہی پہلے کمیٹی کو یہ میل کریں کہ جی ہم فاٹا کی طرف سے جو خواتین ڈیلیگیشن ہیں ان کو آپ سے ملوانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، تمام فاٹا کی جو گورنمنٹ کمیٹی ہے ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا ایشوز ہیں اور وہ اپنے ایشوز بتائیں اور ان کا کنسنسس لیا جائے کہ آیا وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ واقعی ہی مین اسٹریمنگ کی سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ فاٹا کی خواتین کو بھی آپ پارلیمنٹ میں ان کا جو رائٹ ہے جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ہے ان میں نمائندگی دیں۔
ان اصلاحات سے قبائلی علاقوں میں خواتین کے حوالے سے چغا، یغ اور دیگر اس طرح کی غیر انسانی روایات کا کیا خاتمہ ہو سکے گا؟ یہاں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا فاٹا اصلاحات کے نتیجے میں خواتین فیصلہ سازی کے عمل میں شریک ہو سکیں گی؟ قبائلی علاقوں میں غیر ملکی امدادی اداروں کی جانب سے بھی بڑے منصوبے ایسے ہیں جن میں خواتین کو خود مختار بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن عملی طور پر ایسے منصوبے نظر نہیں آتے۔ کہیں کہیں خواتین کو سلائی کڑھائی سکھانے کے کچھ مراکز شاید قائم کیے گئے ہوں گے۔ قبائلی خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم پشاور یونیورسٹی میں شعبہ فلاسفی کی پروفیسر سمینہ افریدی کا کہنا ہے کہ سابق دور حکومت میں انہوں نے صدر زرداری سے ملاقات میں 40 قبائلی خواتین کا گروپ تشکیل دیا تھا تاکہ قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے لیے خواتین کے مسائل پر ضرور توجہ دی جا سکے۔
کچھ ریکمینڈیشنز ڈیفینیٹلی یہاں دیکھی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پرانی رپورٹس وغیرہ کو بھی کنسلٹ کیا ہے جس میں اسپیسیفکلی شہید بھٹو فاؤنڈیشن کی رپورٹ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو دیکھیں بعض تجاویز ایسی ہوتی ہیں جس کا فائدہ دونوں جینڈر کو ہو رہا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ایسی ہے۔ اس کی جو کمپوزیشن ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اس کمیٹی کے جو ممبرز ہیں اس میں قبائلی نمائندگی نہیں ہے اور پھر خواتین کی بالکل بھی نہیں ہے، تو ایک تو ذرا جو ہم خواتین کے اس سے دیکھتے ہیں تو یہ مسئلہ سامنے دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب انہوں نے کنسلٹیشنز کی ہیں تو انہوں نے ٹرائبل ایلڈرز کے ساتھ کی، سول سوسائٹی کے ساتھ، مطلب براڈ لیول پہ کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی کسی خواتین گروپ کے ساتھ کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔
انہوں نے کہا کہ اب جو اصلاحات تجویز کی گئی ہیں اس میں بعض مثبت پہلو بھی سامنے آئے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں خواتین مردوں کے ساتھ پیداواری عمل میں شریک رہتی ہیں لیکن انہیں بنیادی حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ پشاور میں قبائلی علاقوں کے لیے قائم فاٹا سیکرٹریٹ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں خواتین کو خود مختاری دینے کے حوالے سے ایک سیکشن قائم ہے، لیکن یہ شعبہ برائے نام ہے، اس میں عملی طور پر کام کچھ نہیں ہو رہا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور خواتین کو نظر انداز کیے جانے کی بات جب ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے قبائلی علاقوں کے لیے وفاقی وزیر جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کے سامنے رکھی تو ان کا جواب تھا۔
شفیع صاحب، یہ کہہ دینا کہ نظر انداز کر دینا یا نظر انداز کیے جا چکے ہیں یہ غلط بات ہے۔ خواتین کا اتنا ہی امپارٹنس ہے فاٹا کے خواتین کا جتنا کہ باقی ملک کا ہے۔ ان کو رائٹ ٹو ووٹ ہے اور وہ جس طریقے سے چاہیں، جو ان کے تعلیم یافتہ ایلیمنٹس جو ہے نا وہ اپنا ڈیوٹیز رول اپنا ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قبائلی سوسائٹی اب تک کلوز سوسائٹی ہے، اس میں بے شمار ٹیبوز ہیں, اس میں رسم و رواج جو ہے نا وہ وہاں پر اس جس طریقے سے پریویل کر رہی ہے, اوور نائٹ اس میں اس قسم کے چینجز لائے جو کہ باقی ہمارے پاکستان کے باقی ملک میں ہے, کسی یورپین علاقے میں ہے, دیٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم, لیکن اس کے رستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی, ان کی امپورٹنس کو ہم ریلائز کر چکے ہیں.
ویسے مکمل طور پر عمل درآمد کے لیے 10 سال کا عرصہ تجویز کیا گیا ہے بلوچ صاحب, اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں یہ کہوں کہ یہ تو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دینے والی بات ہوئی؟
یہ بھی غلط ہے, آپ کی انفارمیشن صحیح نہیں ہے. ہم نے کہا کہ 5 سال کے اندر ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کی 5 سال میں ان کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا پروگرام ہے جس کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی, اور 10 سالہ ترقیاتی کام ہیں. 10 سال کے لیے بیسیکلی ہم نے ایک پیکیج ورک آؤٹ کیا ہوا جو تقریباً 100 بلین پاکستانی روپیز کے برابر پر ایئر ہوگا, اور یہ 1000 بلین خرچ کیے جائیں گے فاٹا کو خیبر پختونخوا اور باقی ملک کے برابر لانے کے لیے. اتنا یعنی وہ ترقیاتی کام کریں گے اور کیا جا چکا ہوگا کہ ان میں اور باقی سیٹل ایریا کے ڈسٹرکٹس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. وہ پروگرام 10 سال کے لیے ہے, باقی رہ گیا جہاں تک ان کی برجر کا تعلق ہے, یہ 5 ایئرز کا پروگرام ہے.
وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے وزیر عبدالقادر بلوچ گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی سے. اور اب چلتے ہیں بلوچستان, جہاں افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن میں ایک ہندو تاجر کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے. مقتول کو اس سے قبل تاوان کی غرض سے اغوا بھی کیا گیا تھا. ہلاکت کے خلاف تاجروں اور ہندو برادری نے احتجاج کیا ہے. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
ہندو تاجر کی ہلاکت کا واقعہ چمن شہر میں تاج روڈ پر پیش آیا. چمن پولیس کے اہلکار نے فون پر بتایا کہ ہندو تاجر سنتوش کمار تاج روڈ پر اپنی دکان میں بیٹھا تھا, وہاں نامعلوم مسلح افراد آئے اور ان پر فائر کھول دیا. شدید زخمی ہونے کے باعث وہ ہلاک ہوا. ہندو تاجر کو ہلاک کرنے کے بعد عملاور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. انجمن تاجران چمن کے صدر محمد صادق اچکزئی نے فون پر بتایا,
1:15 بجے پر جب نماز جمعہ لوگ پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہندو تاجر جو اپنے دکان پر بیٹھے ہوئے تھے روز معمول کی طرح, دکان میں 2 بندے آ کر وہ بغیر آواز والے پستول سے فائرنگ کر کے اس کو موت کے گھاٹ پہ اتار دیا.
اس واقعے کے بعد شہر میں تجارتی مراکز بطور احتجاج بند کیے گئے. تاجروں اور سیاسی رہنماؤں کے علاوہ ہندو برادری نے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر احتجاج بھی کیا. صادق اچکزی نے بتایا کہ مارے جانے والے ہندو تاجر کو اس سے قبل اغوا بھی کیا گیا اور باری تاوان کی ادائیگی کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا تھا.
اسی تاجر کو جو 1 سال پہلے اغوا ہوا تھا آج قتل کر دیا گیا. ادھر ہندو برادری کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ ان لوگوں کا جو اغواکاروں کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ آپ نے مجھے 8 سال پیسے دینی ہے یا آپ نے اس شہر کو چھوڑ دینا ہے, یہاں کاروبار نہیں کرنا ہے, یہاں آپ نے ہمیں بتا دینا ہے.
چمن میں بدمنی کے دیگر واقعات کے علاوہ اغوا برائے تاوان کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں. چند روز قبل سیول اسپتال چمن کے سربراہ کے بیٹے کو اغوا کیا گیا, جبکہ گزشتہ ماہ ریلوے اسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر کو اغوا کیا گیا تھا. صادق اچکزئی نے بتایا کہ چمن میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے علاوہ رمضان کے مہینے سے اب تک 4 کے قریب تاجروں کو بھی اغوا کیا گیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا, جہاں اب بھی کشیدگی برقرار ہے. اور گزشتہ روز سری نگر میں پولیس کے تعاقب کے دوران جو نوجوان دریائے جہلم میں کود پڑا تھا آج اس کی لاش نکال لی گئی. کرفیو کے باوجود ہزاروں لوگ اس نوجوان کے جنازے میں شریک ہوئے. سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور.
اب تو یہ معمول بن گیا ہے کہ حکومت کرفیو ہٹانے کا اعلان کرتی ہے تو لوگ سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکل پڑتے ہیں. مظاہرین اور فورسز کے بیچ تصادم ہو جاتا ہے اور دوبارہ کرفیو نافذ کیا جاتا ہے. پولیس ترجمان نے بتایا کہ پتھراو اور مظاہروں کے آج 35 واقعات رونما ہوئے جن میں 2 درجن افراد زخمی ہو گئے. کل بھی سری نگر کے مغربی علاقہ پارمپورہ میں فورسز نے مظاہرین کا تعاقب کیا جس کے دوران ایک نوجوان جہلم میں کود پڑا. آج اس نوجوان کی لاش دریا سے برامد ہوئی تو پورے سری نگر میں مظاہروں کی لہر پھیل گئی. اس دوران شمالی کشمیر میں کل فورسز کی فائرنگ سے ایک نوجوان کی ہلاکت کے بعد حالات بے قابو ہو گئے ہیں. بانڈی پورہ میں لوگ کرفیو کی خلاف ورزی کر کے ریلیوں کا انعقاد کرتے ہیں. ایسی ہی ایک ریلی کے دوران آج 60 سے زائد ہند نواز سیاسی کارکنوں اور 3 سرپنچوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کر کے کہا کہ وہ اب ہند مخالف تحریک میں شامل ہو رہے ہیں. سری نگر کے بادامی باغ میں قائم بھارتی فوج کی 15th کور کے ہیڈ کوارٹر سے ملحقہ شیو پورہ بستی میں بھی ہند مخالف مظاہرے ہوئے جنہیں پولیس نے فائرنگ اور ٹیئر گیس سے منتشر کر دیا. مسلح گروپ لشکر طیبہ کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ غزنوی نے تنظیم کے کشمیر چیف محمود شاہ کا حوالہ دے کر ایک ای میل بیان میں حکومت ہند کو خبردار کیا ہے کہ جو نوجوان مسلح افواج کے آگے محض پتھر لے کر ڈٹ جاتے ہیں اگر وہ مسلح ہو گئے تو حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے۔ دریں اثنا قیام امن کی کوششوں کے تحت حکومت ہند نے اتوار کو ایک کل جماعتی وفد کو سری نگر بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ وفد کی قیادت بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کر رہے ہیں۔ وفد میں شامل کانگریس کے رہنما اور جموں کشمیر کے آخری مہاراجہ ہری سنگھ کے فرزند ڈاکٹر کرن سنگھ آج ہی سری نگر پہنچے اور علیحدگی پسندوں سے کہا کہ وہ بات چیت میں شامل ہو جائیں۔
میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے کہ سبھی سے بات کرنی چاہیے جو بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ بات کرنے سے ہی آخر کوئی نہ کوئی سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی بات کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اگر وہ پہلے ہی کہہ دیں ہم بات نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیسے بات ہوگی؟
واضح رہے حکومت نے سرکاری سطح پر ابھی تک علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات کا اعلان نہیں کیا ہے۔ 7 ہفتوں سے مسلسل کرفیو اور لگاتار ہڑتال کے باعث کشمیر میں عام زندگی معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور بھارت سے یہ خبر بھی کہ ملازمین کی تنظیموں نے آج ملک گیر ہڑتال کی جو اپیل کی تھی اس کا کئی ریاستوں پر اثر دکھائی دیا ہے۔ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ جو مظاہرین کے نعروں سے شروع ہو رہی ہے۔
ہڑتال کے منتظمین کا دعویٰ ہے کہ اس میں کروڑوں لوگوں نے شرکت کی، لیکن آزادانہ طور پر اس کی تصدیق ممکن نہیں ہے۔ کام کاج بند کرنے کی اپیل کا سب سے زیادہ اثر کیرلا اور کرناٹک میں ہوا۔ کیرلا میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے جبکہ کرناٹک میں کانگریس کی حکومت ہڑتال کی حمایت کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ مغربی بنگال، اڑیسہ، مہاراشٹرا، پنجاب اور ہریانہ میں بھی ہڑتال کا اثر نظر آیا۔ بہت سے مقامات پر ریل گاڑیاں روکی گئیں اور عام زندگی متاثر ہوئی۔ سرکاری بینکوں کے ملازمین بھی ہڑتال میں شریک تھے اور بہت سے علاقوں میں تعلیمی ادارے بھی بند رہے۔ حکمراں بی جے پی سے وابستہ تنظیمیں ہڑتال میں شامل نہیں تھیں۔ انڈیا میں بائیں بازو کی جماعتیں اور ان سے وابستہ ملازمین کی تنظیمیں حکومت کی اقتصادی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتیں۔ ان کا الزام ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے اور اقتصادی اصلاحات کی آڑ میں ملازمین کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔
وی آر ڈیمانڈنگ دیٹ آرڈینری ورکر شوڈ آلسو گیٹ اے راک باٹم آف 18,000 روپیز منیمم۔
ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر مزدور کو کم سے کم 18,000 روپے ماہانہ تنخواہ ملنی چاہیے تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہر مزدور کو ریٹائر ہونے پر کم سے کم 3,000 روپے پینشن ملنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اب بھی کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں، ان کی نوکریاں پکی کی جانی چاہیے اور انہیں سوشل سیکیورٹی کی سہولت بھی دی جانی چاہیے۔ حکومت نے چند روز پہلے ہی کم سے کم یومیہ اجرت 246 روپے سے بڑھا کر 350 روپے کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ٹریڈ یونینز اسے 692 روپے کرانا چاہتی ہیں۔
یہ سرکار مزدور کے ساتھ، مزدور سنگٹھن کے ساتھ بات نہیں کرتے، یہ امبانی کا ساتھ بات کرتے، یہ ادانی کا ساتھ بات کرتے، یہ کارپوریٹ کا فیور میں کام کرتے۔ ہم اس کا خلاف آج راستہ پر ہے، ہم چاہتے یہ سرکار ہمارے بات سنے، مزدور کے بات سنے، مہنگائی کو روکے، نیا امپلائمنٹ جنریٹ کرے۔ اگر سرکار ہمارا بات نہیں سنے گی تو ہم آنے والے دن میں اور زبردست ہڑتال کریں گے۔
ملازمین کی تنظیمیں حکومت کی نجکاری کی پالیسی کے بھی خلاف ہیں۔ وفاقی حکومت نے حال ہی میں دفاع سمیت کئی شعبوں میں 100% غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دی ہے اور وہ بڑے پیمانے پر غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور اب امریکہ کا ذکر، جہاں نیو یارک میں ایک مسلم خاتون کو چاقو مار کر قتل کر دیا گیا ہے جس سے شہر کے مسلمانوں میں ایک بار پھر خوف پھیل گیا ہے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی تفصیل کے ساتھ۔
نیو یارک کے جمیکا علاقے میں ہونے والے تازہ حملے میں ایک 60 برس کی بنگلہ دیشی نژاد مسلم خاتون نجمہ خانم کو ان کے گھر کے نزدیک سڑک پر چلتے ہوئے چاقو سے حملہ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ حملہ بھی شہر کے کوئنز علاقے میں کیا گیا ہے، جہاں پچھلے مہینے ایک مسجد کے امام اور ان کے ساتھی کو سڑک پر چلتے ہوئے سر میں قریب سے گولی مار دی گئی تھی۔ اس تازہ حملے کے بعد علاقے میں رہنے والے مسلمانوں میں خوف و ہراس مزید بڑھ گیا ہے۔ ایک مسلم تنظیم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے سیکرٹری جنرل طارق رحمان کا دفتر جمیکا علاقے میں ہی واقع ہے۔
ہاں، کمیونٹی تو ایج پہ ہے، لوگ تو سمجھے ہیں، کیونکہ اوور آل جو انوائرمنٹ ہے اس میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ تو ایج میں ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مطلب اس کا مقابلہ تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ وی ہیو ٹو فیس اٹ پوزیٹیولی، اس کو کس طرح سے ہم اس کو چیزوں کو ایک لحاظ سے کمیونٹی کو ہمت بھی دلائیں اور ساتھ ساتھ اس کا مقابلہ بھی کریں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والی خاتون کے سینے پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ حملے کے وقت خاتون اپنے شوہر کے ہمراہ اپنی دکان بند کر کے گھر لوٹ رہی تھیں جو دو بلاک ہی دور تھا، لیکن ان کے شوہر بیماری کے باعث دھیرے دھیرے چل رہے تھے اور پیچھے رہ گئے تھے۔ جب انہوں نے اپنی اہلیہ کی چیخ سنی تو وہ تیزی سے آئے اور دیکھا کہ ان کے سینے میں چاقو پیوست ہے۔ پولیس نے چاقو موقع واردات سے برآمد بھی کیا ہے، لیکن علاقے میں کسی کیمرے میں حملے کا ویڈیو نہیں ملا ہے۔ ایک ویڈیو میں ایک شخص کو بھاگتے ہوئے البتہ دیکھا جا سکتا ہے۔ حملے میں ہلاک ہونے والی خاتون ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھیں۔ اب اس نئے معاملے میں بھی شہر کے مسلمان لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسے بھی نفرت پر مبنی حملہ قرار دیا جائے۔ نیویارک میں ایک امریکی مسلم تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کا کہنا ہے کہ چونکہ نجمہ خانم حملے کے وقت حجاب کے ساتھ اسلامی لباس پہنے ہوئے تھیں، اس لیے اسے مذہبی نفرت انگیز حملہ سمجھ کر تفتیش ہونی چاہیے۔ پولیس کی ہیٹ کرائم یونٹ بھی اب اس قتل کی تفتیش میں لگ گئی ہے، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس حملے کے پیچھے مقصد کا ہی پتہ چلا ہے۔
یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ ازبکستان کے صدر اسلام کریموف انتقال کر گئے ہیں، تاہم ازبکستان کی حکومت کی طرف سے تاحال سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ 78 سالہ اسلام کریموف کو گزشتہ دنوں دماغ کی شریان پھٹنے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ تفصیل یکجا کی ہے ہماری ساتھی نازیہ گلزار نے۔ رپورٹ کا آغاز ترک وزیر اعظم کی آواز سے ہو رہا ہے۔
Çok şeyimiz var değerli vatandaşlarım.
ازبک صدر اسلام کریموف انتقال کر گئے ہیں، خدا ان پر رحم کرے۔ بطور ترک جمہوریہ ہم ازبک عوام کے دکھ اور درد میں شریک
ہیں۔
یہ تھے ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم، جنہوں نے ٹی وی پر براہ راست نشر کیے جانے والے کابینہ کے اجلاس میں ازبک صدر اسلام کریموف کے انتقال کے حوالے سے بتایا اور تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ ترک وزیر اعظم کے بیان سے قبل صدر کریموف کی موت کی افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مطابق ماضی میں بھی ازبک صدر کی صحت کے مسائل کو ریاستی راز کی طرح چھپایا گیا۔ ازبکستان میں ایک برطانوی سابق سفیر کریگ مرے کہتے ہیں،
وہاں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، بہت کم معاشی آزادی ہے۔ نہ صرف سیاسی آزادی کی کمی ہے بلکہ مجموعی طور پر کسی بھی اختلاف کی اجازت نہیں، اس لیے وہاں کے مکین شدید غربت کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
جبکہ صدر کریموف کے چاہنے والے ازبکستان میں ایک وکیل شیرزود کہتے ہیں،
ہاں بالکل، ملک میں استحکام کی خاطر یہ قیمت چکانا پڑتی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ شام، عراق اور یمن میں، یہاں تک کہ یورپ میں ہو رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دہشت گردی کے حملوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، یہ کرنا آسان نہیں، اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے صدر نے یہ کر دکھایا ہے۔ اور یقیناً جب آپ دہشت گردی کو روکنے کے لیے اپنی تمام کوششوں کو بروئے کار لاتے ہیں تو آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم یہاں رہتے ہیں، ہم اندرونی صورتحال سے آگاہ ہیں، ہم ان کے اقدامات سے مطمئن ہیں اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔
دوسری جانب حزب اختلاف کی ایک ویب سائٹ فرغانہ کے مطابق صدر کریموف کے آبائی شہر سمرقند میں ان کی آخری رسومات کے سلسلے میں تیاریاں کی جا رہی ہیں۔
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ گلزار۔ اب کھیل کے میدان سے۔
They've broken the record for the highest score in one day international history.
Unko challenge kar sakte hain, I think teenon matches shayad itne challenging nahi rahe.
Performance ho rahi hai, alhamdulillah perform kar rahe hain, lekin team ko jitana ek role ada karna chahta hu.
Decide to retire in the international cricket and giving youngsters chance. I think
wo is qabil nahi hai ki 2020 mein hum unko pehle char teamon mein dekhe.
Test series mein jo kuch kamaya wo one day mein gawa diya. England ke ek ke baad ek naye records. عماد وسیم اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید، اپنوں کی بے رخی کا گلا کر کے تلیکا رتنے دلشن رخصت، اور دنیا بہت آگے، لیکن پاکستانی ہاکی ٹیم کی وہی پرانی چال۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जो कुछ कमाया था वनडे सीरीज में बड़ी आसानी से गंवा दिया। अगरचे ये बात पहले से तय थी कि पाकिस्तान की इस वनडे टीम को, जिसकी आलमी रैंकिंग इस वक्त नवी है, इंग्लैंड को उसी के मैदानों में हराना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन सीरीज के पहले तीन मैचों में पाकिस्तानी टीम ने जिस मायूसकुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया उसने टेस्ट सीरीज के दौरान कायम हुई शायकीन की दिलचस्पी को ख़त्म ही कर दिया। खुसूसन तीसरे वनडे में तो जैसे इंग्लैंड के बैट्समैनों ने मैच का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा था, जब चाहा मैदान के जिस हिस्से में चाहा शॉट्स खेल डाले। इंग्लैंड ने ट्रेंट ब्रिज के इस तीसरे वनडे में कई रिकॉर्ड्स बना डाले, जिनमें सबसे काबिले जिक्र वनडे की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर किया जाना है।
Hassan Bowles, and this has been hit over extra cover, and there it is! It's the world record for England, and it's Jos Buttler, the man to strike those all-important runs. They've broken the record for the highest score in one-day international history. They've finished their 50 overs on 444 for three.
Captain Azhar Ali ne tasleem kiya ke Pakistani team England ko tough time dene mein buri tarah nakam rahi.
अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक अपने उस गेम को डिस्प्ले नहीं कर पाए हैं जिससे हम इंग्लैंड को बीट कर सकें या इनको चैलेंज कर सकें। आई थिंक तीनों मैचेस शायद इतने चैलेंजिंग नहीं रहे।
इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों से बुरी तरह हारने के बाद अब अजहर अली से कप्तानी अगर ले ली जाती है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इस वक्त एक बड़ा मसला ऑलराउंडर का ना होना है, एक ऐसा ऑलराउंडर जो अब्दुल रज्जाक और शाहिद आफरीदी की तरह मैच का नक्शा बदल दे। सेलेक्टर्स हालिया दिनों में चंद एक नए बासलाहियत खिलाड़ी सामने लाए हैं, लेकिन जाहिर है उन्हें वक्त चाहिए। इमाद वसीम की बैन अल-अक़वामी क्रिकेट अभी एक साल की है, जिसमें उन्होंने वनडे और T20 इंटरनेशनल खेले हैं, और वो कोशिश में लगे हुए हैं कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में अपनी कारकर्दगी से टीम में मुस्तकिल जगह बना सकें। मैंने इमाद वसीम से पूछा कि वनडे में आप दो अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं, दोनों में कौन सी इनिंग्स आपको ज्यादा पसंद है?
जो पहली इनिंग्स थी जो जिम्बाब्वे वाली थी उसको ज्यादा रेट करूं क्योंकि मैच जीते थे। ये वाली इनिंग्स ठीक है, अच्छी खेला और कोशिश की है अपना, लेकिन मैच हार के तो उसको नलिफाई हो जाती है सारी परफॉर्मेंस हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टीम को जिताना एक रोल अदा करना चाहता हूँ।
इमाद वसीम से मेरा अगला सवाल था कि आपसे कप्तान ने मुतादित मैचेस में बॉलिंग की इब्तिदा भी कराई है, तो इसके लिए कोई खास तैयारी करके मैदान में उतरते हैं?
सिंपल जाता हूँ, कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की हुई है और अल्लाह पे इतना यकीन है कि इस तरह कोई इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता। जाके अपनी बेसिक्स को करेक्ट करता हूँ, अगर बैट्समैन अच्छी शॉट मार दे बॉलिंग में तो आई डोंट माइंड, मैं अगेन उस टारगेट को हिट करूंगा और कोशिश करूंगा गंदे बॉल ना करूं। और बैटिंग में भी सेम होता है, जाके जो टीम रिक्वायरमेंट है, जो स्कोर बोर्ड है, जो स्कोर चाहिए चेस करना हो, टारगेट सेट करना हो, टीम सिचुएशन, बैटिंग मेरे बात कौन सी है, जिस तरह खेलना तो उस तरह कोशिश कर।
इमाद वसीम से मैंने पूछा है कि खुद को क्या महदूद ओवर्स का ही खिलाड़ी समझते हैं या टेस्ट क्रिकेट के चैलेंज के लिए भी आप तैयार हैं?
कोई भी क्रिकेटर उसका ड्रीम होता है अपनी टीम की तरफ से, अपनी कंट्री की तरफ टेस्ट क्रिकेट खेलना, क्योंकि अल्टीमेट क्रिकेट आपको पता है, ये सारी दुनिया को भी पता है कि टेस्ट क्रिकेट ही होती है जिसमें आपके स्किल्स टेस्ट होते हैं। तो अभी से बात है, मेरा भी एक ड्रीम है, गोल है कि अपनी कंट्री की तरफ से टेस्ट खेलूं, जो जब मर्जी चांस मिले और जब मर्जी जब भी चाहें सेलेक्टर्स और कोचेज और कैप्टन के, आई एम रेडी, सो आई विल गिव माय 100%।
Decide to retire in the international cricket and giving youngsters chance. I think our youngsters doing really well.
ये Sri Lanka के साबिक कप्तान और ओपनर तिलकरत्ने दिलशन हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों बैन-अल-अक़वामी क्रिकेट को खैरबाद कह दिया, लेकिन जारहाना अंदाज में बैटिंग के लिए मशहूर दिलशन जाते जाते अपनी टीम के चंद साथियों का जिक्र करना ना भूले, जिन्होंने बकौल उनके साथ उस वक्त तआवुन नहीं किया जब वो कप्तान थे। मजीद तफसील के साथ शफी नकी जामई।
सनत जयसूर्या की तरह तिलकरत्न दिलशान की बैटिंग के जौहर भी उस वक्त खुले जब उन्हें ओपनर की हैसियत से खेलने का मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने पलट के न देखा और अपने वनडे करियर में बनने वाली 22 में से 21 सेंचुरियां ओपनर की हैसियत से स्कोर की। तिलकरत्न दिलशान एक तवील अरसे तक श्रीलंका की बैटिंग लाइन में कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने के साथ कलीदी किरदार अदा करते रहे। दिलशान ने तीनों तर्ज की क्रिकेट में काबिल एतमाद बैट्समैन के तौर पर कई यादगार इनिंग्स भी खेली। वो दुनिया के पांचवें बैट्समैन रहे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स, उन्हें टेस्ट, ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میں سینچری اسکور کی. ٹی ٹوینٹی میں دلشان نے اپنا ایک علیحدہ شاٹ متعارف کرایا جسے دنیا دل سکوپ کے نام سے جانتی ہے. ان کے اس شاٹ کا سب کو انتظار رہتا تھا جس میں وہ کسی بھی بالر کو خاطر میں لائے بغیر بڑے اعتماد سے سر کو جھکا کر سیدھے بلے سے گیند کو وکٹ کیپر کے سر کے اوپر سے باؤنڈری کے پار پہنچا دیا کرتے تھے. تلکا رتنے دلشان نے سری لنکن ٹیم کی قیادت بھی کی لیکن 10 ماہ تک کپتانی کرنے کا یہ تجربہ ان کے لیے خاصا ناخوشگوار رہا جس کا برملا اظہار انہوں نے اپنی آخری پریس کانفرنس میں بھی کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے متعدد ساتھیوں کے عدم تعاون کا سامنا رہا. دلشان کا کہنا تھا کہ انہیں جس انداز میں کپتانی سے برطرف کیا گیا وہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی لیکن دلشان کے کمٹمنٹ اور اپنے ملک سے محبت کو اس طرح یاد رکھا جاتا ہے کہ کپتانی سے ہٹائے جانے کے بعد اگلے ہی سہ فریقی ون ڈے سیریز میں انہوں نے عام کھلاڑی کی حیثیت سے کھیلتے ہوئے 500 سے زیادہ رنز بنا ڈالے. تلکا رتن دلشان یہ کہہ کر بین الاقوامی کرکٹ سے رخصت ہوئے ہیں کہ یہ وقت اب نوجوان کرکٹرز کا ہے اور انہیں اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ انہوں نے لوگوں کی تنقید کی پرواہ کیے بغیر متعدد نوجوان کرکٹرز کو کھیلنے کا موقع دیا جو اب موجودہ ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں, جن میں سب سے بڑی مثال دنیش چندیمل کی ہے.
ریو اولمپکس ختم ہوئے لیکن ان کی بازگشت اب بھی سنی جا رہی ہے. ان اولمپکس میں ایک چونکا دینے والا نتیجہ ہاکی میں سامنے آیا. ذرا سوچئے, ہالینڈ, جرمنی اور آسٹریلیا جیسی ٹیموں کے ہوتے ہوئے فاتح کون؟ جی ہاں, ارجنٹائن. میں نے پاکستانی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان سمیع اللہ کو زحمت دی اور ان سے پہلا سوال یہی تھا کہ ارجنٹائن کے اولمپک چیمپئن بننے کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا؟
دن بدن ہاکی کا اسٹینڈرڈ بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے. جب 1976 میں نیوزی لینڈ جیتی تھی تو وہ ایک انہونی سی بات تھی. اس سے پہلے اگر 72 میں جائیں تو پہلی دفعہ کسی یورپین ٹیم نے, جرمنی نے پاکستان کو ہرایا ہے, تو اس وقت میرے جس کو کہتے ہیں کہ الرٹ ہو گیا کہ یہ یورپین ٹیمیں آپ ضرور ڈومینیٹ کریں گی, اور وہی ہوا. آپ کی جیسے بات ہے, ساؤتھ امریکن ٹیمیں بہت اچھی ہاکی کھیلتی ہیں جس میں ارجنٹینا ہمیشہ پہلے 6 میں تو رہا, کبھی 6ٹھے پہ, کبھی 8ویں پہ, لیکن یہ ایک بریک تھرو تھا اور میرے خیال میں ان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی. اور پاکستان ہاکی کے لیے اور دنیا کی ہاکی کے لیے اب 2 ٹیمیں اور تھریٹ ہیں, جس میں بیلجیم بھی ہے اور جس میں آئرلینڈ بھی ہے اور جس میں ارجنٹینا بھی ہے, تو ان سے بھی ہمیں بہتر کھیلنا ہوگا تاکہ کچھ بہتری کی طرف ہم جائیں.
سمیع اللہ سے میرا اگلا سوال بھارت کی کارکردگی سے متعلق تھا جو کوارٹر فائنل میں ہاری. کیا اس کی پہنچ کوارٹر فائنل تک ہی تھی یا یہ ٹیم اس سے بھی آگے جا سکتی تھی؟
میرے خیال میں صلاحیت تھی, کیونکہ چیمپئنز ٹرافی میں جب وہ رنر اپ رہے آسٹریلیا سے ہارے تو میرا خیال تھا کہ بھائی یہ ٹیم آگے جا کے کچھ بہتر کرے گی. اور جو ان کا میڈیا جس نے اتنی ہائپ کریٹ کی وہ صرف چیمپئنز ٹرافی کے رزلٹ کی وجہ سے کی, کیونکہ ایک سال پہلے ہوئی, تو میں نے سمجھ سکتا کہ وہ اتنے نیچے کیوں چلے گئے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کھلاڑی تھک گئے ہوں. ہمارے ایشین میں جو ابھی تک پاکستان, انڈیا, ملیشیا, ایون کوریا, ان میں جو میں کمی محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 کوارٹر بڑے اچھے کھیلتے ہیں, تیسرا چوتھا کوارٹر جو ہے وہ اتنا خراب کھیلتے ہیں کہ اسی میں سارا کچھ ہو جاتا ہے.
سمیع اللہ سے میرا آخری سوال تھا کہ ریو اولمپکس سے باہر ہونے کے بعد کیا پاکستانی ٹیم کو آپ 2020 کے ٹوکیو اولمپکس میں کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے, اس کے لیے رشید اسکول صاحب بہت محنت کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کی ورلڈ رینکنگ 12ویں نمبر پہ چلے گی, 10ویں سے نیچے ہو گئی, اور ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص تیاری کی ہو. ابھی جونیئر ورلڈ کپ ہے 10 دسمبر میں, اس میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے. 2018 میں جو ہے ورلڈ کپ بھی ہے, ایشین گیمز بھی ہیں, اس کے لیے ہمیں ابھی تیاری کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں کم از کم ایشین گیم کا ہم فائنل کھیلیں, اور جو ورلڈ کپ ہے اس میں سیمی فائنل میں ہم پہنچیں, تبھی کچھ امیدیں رکھ سکتی ہیں. ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں ہمارے کھلاڑیوں کو, جو سٹائل ہے, جو ہمارے کھلاڑیوں کو سٹیمنا ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ 2020 میں ہم ان کو پہلے 4 ٹیموں میں دیکھیں.
اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
سیربین یہاں اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھی مہاپارا صفدر, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اسٹیورٹ ولی, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان کی قومی اسمبلی نے حزب مخالف کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی پاکستان مخالف تقریر کے خلاف مسمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر دی ہے۔ بنگلہ دیش میں جیل حکام کا کہنا ہے کہ سن 1971 کی جنگ میں جنگی جرائم کے مرتکب سزائے موت پانے والے جماعت اسلامی کے رہنما میر قاسم علی نے صدر سے رحم کی اپیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ازبکستان کے حکام کی جانب سے ملک کے صدر اسلام کریموف کے انتقال کی سرکاری سطح پہ کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے، تاہم دیگر ممالک کے حکام کا کہنا ہے کہ سنیچر کو ان کی آخری رسومات کا انتظام کیا گیا ہے۔ شام میں حکومت اور باغیوں کے درمیان معاہدے کے پہلے مرحلے کے طور پر دارالحکومت دمشق کے قریبی ایک زیر محاصرہ علاقے سے سینکڑوں شامیوں کو نکال لیا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت باغیوں کو عام معافی دی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔